ان کے والدین پاکستان سے نقل مکانی کر کے جب امریکہ آئے تھے تو نوید شاہ ابھی بچے تھے. انہوں نے 2006 میں امریکی فوج میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد عراق کی جنگ میں اپنے فرائض بھی انجام دیے. اس وقت ہمارے ساتھ ہے نوید شاہ جو آج رات صدر اوباما کی صدارت کے اس آخری اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں خاتون اول کے مہمانوں میں شامل ہیں. السلام علیکم نوید شاہ صاحب.
السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ کو تھوڑا سا بات کو لینا چاہتے تھے لیکن معلوم ہوا کہ آپ کی تھوڑی مصروفیت آ گئی, تو بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا اور ایک دم اپنی اس مصروفیت سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا. تو یہ بتائیے گا کہ آج اس وقت جب کہ آپ فرسٹ لیڈی کے مہمان ہوں گے شام کو, تو کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت آپ؟ اچھا بہت آپ یقیناً خوش ہیں. ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ کافی خوش محسوس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بہت ان کو ایک اعزاز کسی بات محسوس ہو رہی ہے کہ فرسٹ لیڈی کی بلاوے کے بعد وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں گے خاص مہمانوں کی فہرست میں. آپ یہ بتائیے گا نوید شاہ صاحب تھوڑا سا کچھ ہمارے سننے والوں کو, امریکی فوج میں آپ نے شمولیت کا فیصلہ کیسے کیا تھا؟
میں نے سوچا تھا کہ امریکی پہ I lived here my whole life and I felt like this was the right thing to do for me and it was a great opportunity to give back to the country that had given me so many great opportunities.
نوید شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ عراقی فوج میں شامل امریکی فوج میں شامل ہونے کے لیے اس لیے کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو امریکہ کو اس ساری چیزوں کا کے لیے شکریہ ادا کرنے کا موقع دینا ہے جو امریکہ نے ان کو دی ہیں, اور اس سروسز اس لیے انہوں نے اس سروس کے بارے میں سوچا خاص طور پر. نوید شاہ صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ عراق میں جنگی فرائض کی ادائیگی کر رہے تھے, اپنی وار ڈیوٹیز کر رہے تھے, تو اس وقت کیا سوچتے تھے, کیا سوچ غالب تھی آپ کے اوپر؟
اس وقت جب عراق میں تھے ہم لوگ بہت اچھا کام کر رہے تھے ادھر, عراقیز کے لیے اسکول بنا رہے تھے اور ان کے الیکشن ڈے پہ ہم نے سیکورٹی دی تھی تاکہ وہ جا کے اپنے ووٹ دے سکیں اپنے گورنمنٹ کے لیے. تو اس وقت تو بہت اچھا کام کیا تھا. تو گڈ ورک.
اچھا اب یہ بتائیے گا کہ جنگ میں آپ نے جب بھی کہتے ہیں کہ فوجیوں کے لیے خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر جنگ دیکھاتے ہیں, جنگ کی تباہی دیکھتے ہیں جو اتنی زیادہ وار ڈسٹرکشن ہوتی ہے, تو اس کے بعد زندگی کے بارے میں اس کی ویلیو کے بارے میں ان کی سوچ اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. آپ اپنے ہی جیسے جو یوتھ ہے, نوجوان لوگ ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو کہ یہاں امریکہ میں رہتے ہیں؟
ان کو ملٹری ایکسپیرینس کے بہت اچھی ہو سکتی ہے کہ ٹریننگ اور ریجیمنٹڈ اور اچھا ہیبٹ دیتی ہے. جنگ جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے, لیکن دیٹس جسٹ ا پارٹ آف دی جاب آئی گیس.
تو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنی طرف سے کہ کس طرح سے فوکس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ فوج میں جانے کا یا اس طرح کے بہت عام کاموں میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑا فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنے ساتھ کے نوجوانوں کو, یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
بس کہ جو بھی کام کرنے پوری طرح سے کریں اور صحیح طرح سے کریں, اور یہ دیکھیں کہ اگر امریکی ہیں یا پاکستانی یا جدھر سے بھی ہیں, جو پرابلمس ہیں ورلڈ میں, تو سارے تو اگر ہم ایک ساتھ کام کریں وہ ہم ریزالو کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ نوید شاہ. آج میں نے خصوصی مہمانوں کی جو فہرست ہے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں, خاص طور پر خاتون اول کے ساتھ جو مہمان شامل ہوں گے ان میں یہ نوید شاہ بھی شامل ہیں. ہمارے مختلف اور پروگراموں میں, آپ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی آپ ان سے کی ہوئی بات چیت سنیں گے, ان کے ساتھ اسپیشل رپورٹس بنائی گئی ہیں. نوید شاہ صاحب کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا, وہ انہوں نے امریکی فوج میں شرکت کی تھی اور عراق میں جا کر اپنے فرائض بھی انجام دیے تھے, اور وہ یہی لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے لیکن جب آپ اس ملک میں آ جاتے ہیں تو اس ملک کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی وفاداری کو ضرور نبھائیں اور اپنے فرائض کو ضرور انجام دیں۔ نوید شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں، ممتاز ڈیموکریٹ ظفر طاہر ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ دو بار نیشنل ڈیلیگیٹ بھی ہیں۔ اب یہ نیشنل ڈیلیگیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم کچھ دنوں میں منصوبہ بنا رہے ہیں اس بات کا بھی کہ چونکہ امریکہ میں انتخابی مہم بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے، صدارتی انتخابی مہم، تو اس سلسلے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو جلد ہی ہم اپنے سننے والوں کو اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ اور پرائمریز کیا ہیں، نیشنل ڈیلیگیٹس کیا ہیں، چناؤ کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی ہوتی ہے، یہ ہم اپنے آنے والے کسی پروگرام میں ضرور بتائیں گے۔ تو اب ہمارے ساتھ ممتاز ریپبلکن ہیں ایم جے خان صاحب، السلام علیکم جی۔ اور پہلے تو میں آپ دونوں سے معذرت خواہ ہوں جی، ہمیں ایک دم پروگرام کو تھوڑا سا بدلنا پڑا اور جلدی سے نوید شاہ صاحب کو لینا پڑا کیونکہ انہیں اپنی میٹنگ کے لیے کہیں نکلنا تھا۔ تو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں عام طور پر آنے والے سال کے لیے، بلکہ آنے والے سالوں کے لیے بات چیت ہوتی ہے اور پالیسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ صدر براک اوباما کا بطور صدر یہ آخری اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں صدر براک اوباما، چونکہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ظفر طاہر صاحب کوئک آنسر دیتے چلیے گا کیونکہ کچھ سوال ہمارے پاس زیادہ ہی ہیں۔ ڈیموکریٹ ہونے کی حیثیت سے آپ صدر براک اوباما کے اس آخری اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس سے میں کن پوائنٹس کے اٹھائے جانے کی توقع کرتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پاکستانی امریکنز کو یہ موقع دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہیوسٹن سے ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہیوسٹن جو ہے وہ فور فرنٹ پہ ہے پاکستانی امریکنز کی جو کوششیں ہیں مین اسٹریم پالیٹکس میں آنے کی۔ جہاں تک آج کا اسٹیٹ آف دا یونین کا خطاب کا تعلق ہے، تو براک اوباما پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ آج کا یہ جو ان کا خطاب ہے نان ٹریڈیشنل ہوگا، جو روایتی جو اسٹیٹ آف دا یونین ہے اس سے ہٹ کر ہوگا۔ وہ ان کی یہ سیکنڈ ٹرم اور آخری ٹرم ہے، اور وہ میرے خیال سے اس بات پہ زیادہ فوکس کریں گے کہ امریکہ کا مستقبل کیا ہے، وہ امریکہ کو اور دنیا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، ان کا ویژن کیا ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کس طرح آگے بڑھے۔ آج ہمیں کافی چیلنجز ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، تو میرے خیال سے وہ ان تمام چیزوں پہ ٹچ کریں گے۔ مگر وہ ان کا خطاب میرے خیال سے جتنے ہم نے خطابات دیکھے ہیں اس سے ہٹ کے ہوگا۔
اچھا، ریپبلکن ہونے کی حیثیت سے ہم ایم جے خان صاحب سے پوچھتے ہیں۔ خان صاحب، آپ صدر کے اس آخری مدت کی جو صدارت کا ان کا آخری حتمی ایک اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہے، اس کے بارے میں ریپبلکن کی حیثیت سے آپ صدر کے سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کن امور پر بات کریں گے، کس طرح سے آپ اس بارے میں دیکھ رہے ہیں؟
جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹیٹ آف دا یونین جو ہے یہ ایک موقع ہوتا ہے صدر کے لیے
جی
پوری قوم کو ایڈریس کرنے کا، اور بہت سے لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس لیے ایک وہ کہتے ہیں کہ وہ پیڈسٹل ہوتا ہے پریزیڈنسی کا، اس کو استعمال کیا جاتا ہے
جی۔
میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو اوباما صاحب کرنا چاہ رہے تھے، وہ کیونکہ اوباما صاحب نے کانگریس میں ہم آہنگی نہیں ہوئی پچھلے تقریباً 6 سالوں میں کم سے کم
جی،
تو اس لیے بہت سے ان کے پروگرام جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، اور اوباما صاحب آج کے اس خطاب کو استعمال کریں گے اپنی لیگیسی قائم کرنے کے لیے اور ان پروگرامز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جو وہ چاہتے تھے مگر کانگریس کی ہمانگی نہ ہونے کی وجہ سے ہو نہیں سکے، جس میں مثلاً گن کنٹرول کا معاملہ ہے
جی،
گوانٹانامو بے کا معاملہ ہے
جی،
اور ایون فارن پالیسی کی ایسی چیزیں ہیں جس میں دونوں پارٹیز میں کیونکہ بہت فرق ہے، اور ڈومیسٹک پالیسیز میں بہت زیادہ فرق ہے، تو اوباما صاحب آج کے اس پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے امریکن قوم کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ چیزیں کیوں اتنی امپورٹنٹ ہیں، ان کی لیگیسی کیا ہے۔
اچھا،
اور باقی جو ایک سال رہ گیا اس میں میں سے نہیں سمجھتا کہ زیادہ ان میں اور کانگریس ساتھ مل کے کچھ بہت زیادہ ایسے لانگ ٹرم چیزوں پہ کام ہو سکے گا۔ کچھ موقع ملا ہے جیسے بجٹ کے اوپر ان کی ہمانگی ہو گئی ہے، مگر اوور آل جو بیسک ایشوز ہیں جیسے گن کنٹرول وغیرہ کا ہے، میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی
زیادہ پیش رفت ہو سکے گا،
فیصلہ ہوگا۔
اچھا، ایک اور بڑا سوال جو اس وقت سامنے ہے کہ امریکہ میں اس وقت صدارتی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، بڑے زور و شور سے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ اپنی نامزدگی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس پروسیس کے بارے میں کسی اور وقت میں ہم اپنے سننے والوں کو تفصیل سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے اس دفعہ جو امید امیدوار ہیں انہوں نے اقلیتوں کے بارے میں کافی کچھ سخت بیانات ایسے دیے ہیں جن پر بہت سے لوگوں کو عمومی طور پر کافی تحفظات ہیں۔ یہ صدارتی انتخاب کا آخری سال ہے، آپ کے خیال میں صدر اوباما اپنی مدت کے اس آخری خطاب میں ڈیموکریٹس امیدواروں کے لیے جو بھی بات کریں گے کیا اس سے عوامی رائے پر کسی طرح کا اثر ہوگا، اور کیا ان نکات کے حوالے سے بھی صدر کی طرف سے کسی طرح کے بیان کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جی ظفر طاہر صاحب۔
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ کی طرف سے اور ٹیڈ کروز کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اور اس کی وجہ سے باقی جو ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نیچے سمر کر رہی تھیں اور اب ابل کے اوپر آ گئی ہیں۔ تو یہ اس چیز نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ریپبلکن پارٹی کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ ریپبلکن پارٹی پچھلے 4-6 سال سے ایک طریقے سے ہاسٹیج ہے رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ جو گروپ ہے ریپبلکن پارٹی میں، مثلاً ٹی پارٹی، اس کی وجہ سے یہ پارٹی بہت زیادہ رائٹ کی طرف چلی گئی ہے اور کافی اینٹائی امیگرینٹ اس میں جو خیالات تھے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ گن کنٹرول کے بارے میں آپ دیکھیے کہ بالکل یہ کامن سینس سے ہٹ کے ہے کہ گن کنٹرول امریکہ میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، مگر نیشنل رائفل ایسوسی ایشن اس قدر پاورفل ہے کہ اس کی وجہ سے ریپبلکن لا میکرز اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آج کا جو خطاب ہے اس میں اوباما صاحب ملک کو، پوری قوم کو اس بات کی یقین دہانی کرائیں گے کہ جو بیانات وہ سن رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے اور ان کے کینڈیڈیٹس کی طرف سے، وہ کسی بھی طرح امریکیوں کی، امریکی عوام کی، ہماری ویلیوز کی عکاسی نہیں کرتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ ملک نہیں ہے جس طرح اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، امریکہ وہ ملک نہیں ہے جو ایک دیوار کھڑی کر دے گا اپنے درمیان اور اپنے ہمسایوں کے درمیان، امریکہ وہ ملک نہیں ہے جو کسی کو اس وجہ سے ملک میں نہیں آنے دے گا کہ وہ مسلمان ہے۔
اچھا،
تو میرے خیال سے اوباما صاحب پوری قوم کو یہ امید دلائیں گے اور یہ بتائیں گے پوری دنیا کو آج کا فورم استعمال کرتے ہوئے کہ یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، یہ قطعاً غلط ہیں اور امریکی اقدار کے خلاف ہیں۔
اچھا ظفر طاہر صاحب نے تو یہ بات کر دی، یہی سوال میرا ایم جے خان صاحب سے ہے۔ خان صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار، جبکہ وہ صدارتی نامزدگی کے اس مہم میں شامل ہیں، ان کو واضح طور پر کسی پالیسی لائن کے تحت سامنے جب وہ آتے ہیں تو اس میں انہیں بہت ساری باتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ملک میں جسے کہ آپ ایک میلٹنگ پاٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے، بہت سی مختلف قومیتوں کے لوگ شامل ہیں، تو ان سب کو ساتھ رکھنے کے حوالے سے بھی کسی طرح کے بیانات، واضح طرح کے بیانات سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
جی پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پرائمری الیکشن جو ہے وہ اس کی وجوہات اور اس کی جو بیسس ہے وہ کیٹرنگ کرنا ہے ان ووٹس کو جو کہ پرائمری میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ صرف ریپبلکن پارٹی نہیں، دونوں پارٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو پوزیشنز وہ لی جاتی ہیں پرائمری مہم کے دوران جو بیس کو ایکسائٹ کر سکے اور آپ کو ووٹ دلا سکے۔ اگر آپ ہلری کلنٹن کی پوزیشنز بھی دیکھیں تو ان کی بہت سی پوزیشن میں چینجز آئی ہیں کیونکہ پرائمری میں وہ حصہ لے رہی ہیں۔ عراق وار پہ انہوں نے ووٹ دیا تھا، جب آپ اس کو آپ وہ کہتی ہیں کہ وہ عراق وار کا ووٹ صحیح نہیں تھا۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں، کی اسٹون پائپ لائن دیکھ لیں، لو ویجز دیکھ لیں، جو کہ جنرل الیکشن میں وہ شاید اتنی اس کو فورسفلی نہیں بڑھا سکے، مگر کیونکہ پرائمری ووٹرز کے اوپر انہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ریپبلکن پارٹی میں بھی، کیونکہ وہ لوگ جو پرائمری میں حصہ لیتے ہیں وہ پارٹی کے ڈائی ہارڈ ہوتے ہیں، اور یس یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں پارٹیز کے ایکسٹریمسٹ ونگ جو ہوتے ہیں پارٹی پرائمری میں زیادہ حصہ لیتے ہیں، تو ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہر کینڈیڈیٹ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں جس سے ان ووٹس کو وہ حاصل کر سکے۔ یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ میں آج کل اور یورپ میں بھی کسی حد تک یہ ہے کہ اینٹی امیگرینٹ سینٹیمنٹس ہے اور اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، مگر امریکہ نے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسی چیزیں دیکھی ہیں نئے امیگرینٹس کے خلاف، اور امریکہ نے اوورکم کیا ہے، تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم میں
اوورکم ہو جائے گا،
آسانی سے اوورکم ہو جائے گی۔
اچھا جی،
میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ خان صاحب نے جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا وہ سیاست کا حصہ ہیں، مگر جو ریپبلکن کینڈیڈیٹس کی طرف سے جو بات اس وقت سامنے آئی ہے وہ قطن سیاست کا حصہ نہیں ہے، وہ قطن امریکی اقدار کی عکاسی نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریپبلکنس کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ ان کی پارٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسی چیزوں کو سنتا ہے، ان کو ترجیح دیتا ہے، تو میرے خیال سے اس الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ریپبلکن پارٹی میں بھی ایک ریفارم آئے گی.
اچھا ظفر طاہر صاحب, آخری ہمارا سوال ہے, کیونکہ مجھے تھوڑا سا معذرت اس لیے کہ یہ ہمارے اس پروگرام میں کافی ساری سیگمنٹڈ پروگرام ہیں, تو کافی ساری اور بھی نیوز اسٹوریز شامل ہوتی ہیں. تو آپ دونوں سے میرا آخری سوال یہ ہے, خیال یہی ہے کہ اس خطاب میں صدر براک اوباما آئندہ صدارتی انتخاب بیونڈ دا پریزیڈینشل الیکشن, اس سے آگے بڑھ کی صورتحال اور امریکہ کی مجموعی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے, امریکہ کے دنیا میں مقام کے بارے میں بات کریں گے, جو کہ ایک دور 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 تک جسے کہنا چاہیے انسائٹ کرنے کی بات ہے. اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو دونوں کلیدی سیاسی جماعتیں یعنی ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی امریکہ کے مختلف شعبوں میں ہونے والی ترقی اور امور میں پیش رفت اور ترقی کے لیے کوشائیں, اس میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر کام کرنے کے امکانات کیا ہوں گے جب صرف امریکہ اور امریکہ کی ویلفیئر کی بات آئے گی؟ کوئی کامنٹ ظفر طاہر صاحب, پھر ایم جے خان صاحب سے بات کروں.
جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کے تعلقات پوری دنیا سے بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں اپنے جو ایکسٹریم ونگز ہیں, جو ان کے ایکسٹریم لیفٹ یا رائٹ ونگ پہ جو لوگ ہیں, ان کو وہ ان سے وہ اپنے آپ کو دور کریں اور ایسی سیاست کریں کہ جو کہ سینٹر کی سیاست ہو, جس میں زیادہ تر عوام کے مسائل حل ہو سکیں, جس سے پوری دنیا کو یہ میسج ملے کہ امریکہ اصل میں کیا ہے, جس سے یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکے, یہاں پہ روزگار کے مواقع بڑھ سکیں اور امریکہ کی جو پوزیشن ہے دنیا کے سامنے وہ اس طرح ابھرے جو کہ عکاسی کرتی ہو امریکیوں کی, امریکن ویلیوز کی, امریکی اقدار کی اور اس سوچ کی جو کہ ایک عام امریکی رکھتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ جو سوچ رکھتے ہیں وہ سوچ ایک عام امریکی کی ختم نہیں ہے.
اچھا ابھی ہم یہ بہت بہت شکریہ ظفر طاہر صاحب. ایم جے خان صاحب سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ اگر امریکہ کی بات ہوتی ہے اور امریکہ کی پیش رفت اور ترقی کے منصوبوں کے بارے میں صدر براک اوباما اپنی کوئی مشورہ دیتے ہیں, تجویزیں دیتے ہیں, تو پھر آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ گزشتہ 6 سالوں میں کانگریس کے درمیان اس طرح کا اتحاد یا اتفاق رائے نہیں ہو سکا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ امید ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں امریکہ کی بھلائی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے بہت سے منصوبوں پر پارٹی بنیادوں سے اٹھ کر بھی کام کرنے پر آمادہ ہو سکے؟
دیکھیں یہ تو ہسٹری میں بھی ہوتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی پارٹیز کو مل کے کام کرنا پڑے گا, مگر اس کے لیے لیڈرشپ کا ضرورت ہوتی ہے اور لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے پچھلے کئی ڈیکیڈ میں, صرف اوباما صاحب کی ٹرم کے دوران ہی نہیں پہلے بھی, اور اسی لیے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سین پہ جب سوویت یونین کا ڈاؤن فال ہوا تھا تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ ایک وائٹ سپر پاور رہ گیا ہے اور دنیا میں اب اوور آل امن قائم رہے گا کیونکہ ایک سپر پاور ہے, ابھی کنٹرول کر لیں گے. مگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-7 سالوں میں جو حالات ہوئے ہیں دنیا میں, ہر طرف سے ہر جگہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہیں اور اب یہ ایران اور سعودی عرب کا جو ٹسل شروع ہوئی ہے وہ بہت خطرناک ہے دنیا کے لیے, سیریا میں جو رشیا کا پیش رفتی ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے ایک سیٹ بیک ہے, کیونکہ لیڈرشپ جو ہے رشیا نے کافی حد تک اس پہ آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. ڈومیسٹک ایشوز پہ بھی دیکھیں تو ڈویژن بہت ہے دونوں پارٹیز کے درمیان, بیسک فلسفی کا ڈویژن ہے. جب تک لیڈرشپ نہیں آئے گی سامنے دونوں پارٹیز میں تو یہ مل جل کے کام کرنے کا مسئلہ جو ہے یہ رہے گا کچھ عرصے.
بہت بہت شکریہ ریپبلکن پارٹی سے ممتاز ریپبلکن ایم جے خان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ڈیموکریٹ ظفر طاہر صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم بات کر رہے تھے صدر براک اوباما آج آخری اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کر رہے ہیں اپنی صدارت کا, اور اس دوران میں وہ کیا بات کر سکتے ہیں, کن چیزوں کی ان سے توقع کی جا رہی ہے, اور اس صورتحال کے تحت دونوں پارٹیوں کے درمیان جو کہ کلیدی پارٹیاں بنیادی پارٹیاں ہیں ان کے درمیان آگے بڑھنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے, اتفاق رائے کرتے ہوئے کن کن معاملوں کے اوپر. ہم پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں, کچھ بین الاقوامی امور اور مشرق وسطی کے بارے میں بات کریں گے. ایک چھوٹی سی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. اور آئیے اب کچھ بین الاقوامی امور کی بات ہو جائے, کچھ مشرق وسطیٰ کی بات ہو جائے. مشرق وسطیٰ سے بہت ساری خبریں, بہت سارے دنوں سے کوئی بہت مثبت خبریں ہمیں نہیں مل رہیں. آج ترکی کے شہر استنبول میں ایک دھماکہ ہوا جس میں 10 افراد کی ہلاکت اور کم سے کم 15 کے زخمی ہونے کی خبر ہے. اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے یہ کہا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں غیر ملکی بھی شامل ہیں. اور تازہ ترین خبروں کے مطابق ترکی کے نائب وزیر اعظم نے رپورٹروں کو بتایا ہے کہ خود کش مشتبہ حملہ آور کی شناخت ایک شام کے باشندے کے طور پر کی گئی ہے جو 1988 میں پیدا ہوا اور اب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ داعش کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں دیکھا جائے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جدہ سعودی عرب سے عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر ہیں سراج وہاب, ہمارے نام پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے. اور یہاں نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر ایڈیٹر ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں محسن ظہیر صاحب. السلام علیکم جی. تو بالکل ہم جی تھوڑے کوئک کامنٹ لیتے چلیں گے کیونکہ کافی میرے پاس سوال ہیں آپ لوگوں کے لیے اور وقت وہی کم ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی, ترکی کے اس حملے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. سراج بہا صاحب, آپ وہاں پر مشرق وسطیٰ کے بالکل بیچ و بیچ بیٹھے ہیں, آپ یہ فرمائیے گا, کچھ بتائیے گا کہ انتہا پسند داعش گروپ جو ہے اس کے گزشتہ کچھ دنوں میں ترکی میں بڑے دو بڑے حملے ہو چکے ہیں, کس حد تک وہ ترکی کو نقصان پہنچانے کے اہل ہے؟
دیکھیے, داعش جو ہے وہ کوئی باؤنڈریز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, وہ سب لوگوں کے دشمن ہیں, سب ممالک کے وہ دشمن ہیں. یہ بات جو پچھلے دنوں کہی جا رہی تھی, بلکہ جب رشیا کا جو طیارہ گرایا گیا تھا ترکی نے, تو رشیا نے کہا کہ ترکی جو ہے وہ داعش کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس وقت تمام تر مبصرین نے کہا کہ اس کے اندر کسی قسم کوئی صداقت نہیں ہے, اور خود ترکی نے بھی یہ بات کہا کہ ہم تو سب سے زیادہ ان کے جو ہے نشانے پر ہے. اور خود سعودی عرب نے بھی یہ بات کہی کہ داعش جو ہے سعودی عرب اور ترکی دونوں کے خلاف اس نے ایک محاذ کھول رکھا ہے. تو پچھلے دنوں جو ایک بمبنگ ہوئی تھی دوران انتخابات, اس میں بھی کئی سارے لوگ جو ہیں جہاں بھاگ ہوئے تھے, وہ کردیوں کی ریلی تھی. اور اب یہ جو ہے بالکل ایک استنبول کے سینٹر میں, اور وہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ ٹورسٹ بہت جاتے آتے رہتے ہیں, بلو ماسک کے بالکل قریب. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ داعش جو ہے ایک ایسا فینومینن ہے کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے, اور یہ خود اپنی جو ہے ان کی جو اپنی پالیسیز وغیرہ ہیں وہ خود کرتے ہیں, اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں سعودی عرب اور ترکی بھی جو ہے ان کے نشانے پر ہے, اور یہ بارہا یہ دونوں ممالک دنیا کو باور کراتے رہے ہیں. اور یہ جو خود کش حملہ ہوا ہے, اس بات کی اور ایک بار جو ہے دلیل ہے کہ وہ داعش جو ہے ترکی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے.
اچھا محسن ظہیر صاحب, کل پیر کے روز عراق میں حملے ہوئے, اسی طرح تشدد کے بھرپور وہ حملے ہوئے, اور تقریباً کم سے کم 46 افراد کی وہاں ہلاکت ہوئی, 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے. امریکہ نے بھرپور انداز میں ان حملوں کی مذمت کی ہے. بغداد کے ایک مرکزی کاروباری علاقے کو یہ ہدف بنایا گیا تھا. کیا پیغام ہے انتہا پسندوں کا؟ داعش کے ساتھ ان معاملوں کو بھی جوڑا جا رہا ہے. انتہائی کارروائیوں کے باوجود اس نوعیت کے حملوں کو روکنے کے لیے کیا ابھی بھی حکمت عملی کوئی مزید اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, یا جیسا کہ سراج وہاب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, اس کا کوئی ظاہر ہے کہ کوئی اصول ضابطے نہیں ہیں, تو کس طرح سے داعش کو روکنے کی صورت ہو سکے گی؟
جی, پہلی بات تو یہ کہ جو عراق میں کل حملے ہوئے, آج ترکی میں ہوئے, اور ابھی بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ شاید آج پھر عراق میں ایک حملہ ہوا ہے کسی پولیس چیک پوائنٹ پر, جس میں 4 پولیس اہلکار جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام جو واقعات ہیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایک کھلی جنگ نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ وہ پھیل بھی رہی ہے. آج ہم جس وقت بات کر رہے ہیں تو اس وقت واشنگٹن میں امریکی ایوان نمائندگان کی جو آرمڈ سروسز کمیٹی ہے کانگریس کی, اس کا بھی اجلاس ہو رہا ہے, اور اس میں بھی داعش کی جو صورتحال ہے اور داعش کی جو بڑھتی ہوئی کاروائیاں ہیں اس پر بات چیت اور بحث جاری ہے. اور اس کا جو ابھی تک کی بحث کا جو لبے لباب تھا وہ یہی ہے کہ جب تک داعش کو کمزور نہیں کیا جاتا, اس وقت تک ان کے جو خطرات ہیں اور سلامتی جو ہے اس خطے کی, اور ایون دنیا کی جو سلامتی ہے اس کے لیے داعش کے جو خطرات ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. اور یہ دیکھیں, یہ جو تھیوریٹیکلی تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ داعش کے خطرے اور چیلنجز سے ہمیں نمٹنا ہے, لیکن اس نمٹنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی چاہیے, اور وہ حکمت عملی جو ہے وہ ایک بنیادی جو گراؤنڈ ریالٹی سے لے کر ایک پورا انٹرنیشنل فینومینا اور جو ایک عالمی کردار ہے اس تک ایک پھیلی ہوئی ہے. اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ داعش کو اس وقت مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اور جو ایشیا سب لوگ اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں، اور اس خطرے کو اور اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے اور امن کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اندر سے امن تلاش کرنا ہوگا. اور اس کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ ایک یکجہتی ہے اور ایک لیسٹ منیمم جو ہے وہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ اس مسئلے پر ہمارا کوئی اختلافات نہیں، اس مسئلے پر تمام اختلافات کو بالا تر رکھتے ہوئے ہم اس معاملے پر نپٹیں گے. تو اس وقت جو زمینی حقائق انفارچونیٹلی یہ ہے کہ خطرہ بھی موجود ہے، لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے باہمی اختلافات کو بھی ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور ساتھ اس خطرے کو بھی ڈیل کر رہے ہیں. تو آپ کا جو سوال کا آخر دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک تمام معاملات کو بالا تر رکھتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ اس معاملے سے نہیں نپٹا جائے گا اس وقت تک یہ خطرہ بدستور موجود رہے گا. اور یہ جو واقعات آپ نے جن کی نشاندہی کی سوال میں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے.
اچھا، اطلاعات کے مطابق داعش کی طرف سے بھرتیوں کے بارے میں بھی کافی خدشات ہیں. سراج بھائی، آپ سب کیا وجہ ہے کہ تمام تر قتل و غارت گری ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک داعش جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا اس کی کوئی قواعد و ضوابط نہیں، باؤنڈری نہیں، کوئی سرحد نہیں، تو پھر کس طرح سے داعش لوگوں کو ابھی بھی اپنی طرف متوجہ کرے، خاص طور پر نوجوانوں کو؟
دیکھیے، اگر آپ عراق کا ایک ایگزامپل لے لیں، عراق کے اندر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا سیکشن جو ہے جس کو سیاسی پولیٹیکل اسفیئر میں لانے کی ضرورت تھی، اور بلکہ اس کو لایا بھی گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو پولیٹیکل ڈسیشن میکنگ سے ہٹا دیا گیا. میری مراد وہ ہے کہ وہ سنیوں کا سیکشن تھا جو صدام حسین کے ساتھ تھے، اور پھر صدام حسین کے نکلنے کے بعد پھر وہ مختلف تنظیموں میں انہوں نے جوائن کر لیا، کیونکہ وہ آرمی کے لوگ تھے، باسس تھے. تو وہ نکلنے کے بعد جو ہوا کہ وہاں پہ جو سیاسی ان کو کوئی رول نہیں ملا حکومت میں، عراقی حکومت میں، خصوصاً نوری المالکی کی حکومت میں جب ان کو نہیں ملا، تو پھر انہوں نے ایسی تنظیموں کی طرف رخ کیا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ان کو کوئی اس تنظیم سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں تھی، یا اس میں اندر انہوں نے کوئی بہت زیادہ اچھی چیز نہیں دیکھی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ان کی سینٹرل گورنمنٹ سے لڑ رہے ہیں، وہ اس گورنمنٹ سے لڑ رہے ہیں جس گورنمنٹ نے ان کو ڈیسیشن میکنگ سے دور کر دیا ہے. لہٰذا وہ ایک انتقام لینے کی وجہ سے وہاں پر داعش کی تنظیم میں وہ چلے گئے، اور اس جو انتقام لینے کے لیے وہ وہاں پہ جوائن ہو گئے. لیکن ان کی کسی قسم کی کوئی ایک فلاسفی نہیں ہے، کوئی فلاسفی نہیں ہے اس کے اندر کہ کوئی بہت زیادہ کوئی پرانے زمانے کا کوئی اسلام آنے جا رہا ہے یا کچھ. جس طرح کی انہوں نے داعش نے حرکت کی ہے اس کے تو پورے علماء نے بھرپور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس میں مذہب میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں اس طرح کے لوگوں کی، بلکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ الازہر سے لے کے سعودی عرب کے اور ہندوستان کے دیوبند اور پاکستان کے تمام سارے مدرسوں میں اس میں اس بات پہ بالکل اتفاق ہے کہ داعش جو حرکت کر رہا ہے وہ بالکل غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر نوجوان اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو دنیا اس وقت دو خیموں میں جو بڑھ گئی ہے، کہ وہ لوگ جو کسی کو امپاور نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے رائٹس نہیں دینا چاہتے، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹس دینے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ بندوق اٹھا لیں، اور سمجھتے وہ داعش کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ تنظیم ہے جس کے تھرو ان کو اپنے رائٹس ملنے میں آسانی ہوگی.
اچھا، ہم بات کرتے ہیں شام کے بارے میں. مدایا سمیت شام کے 3 قصبوں تک امداد پہنچا دی گئی ہے. کافی دنوں سے اس بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، اور وہاں پر لوگ فاقوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے تھے. شام کے اس بحران میں لاکھوں افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں افراد جو ہیں وہ اندرونی سطح پر بے گھر ہوئے ہیں، اور لاکھوں افراد جو ہیں وہ پناہ گزین ہو چکے ہیں، اور اب تک سفارتی کوششیں بھی کچھ کامیاب، مطلب کوششیں تو بے شمار کی جا رہی ہیں. اب آپ یہ بتائیے گا محسن ظہیر صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں 25 جنوری کو جنیوا میں شام کی حکومت اور جو وہاں کے باغی دڑے ہیں ان کے نمائندوں کے درمیان جو بات چیت ہونے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کسی طرح کی کوئی معمولی پیش رفت دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، یہ جو ان دڑوں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں تھیں، یہ تو گزشتہ 2-3 سال سے جاری تھیں اور ان میں کامیابی نہیں ہوئی. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو پچھلے ماہ نیو یارک میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اور اس میں قرارداد منظور کی گئی اور اسی میں یہ طے ہوا کہ 25 جنوری کو جنیوا میں یہ مختلف دڑے اکٹھے ہوں گے اور بات چیت ہوگی. اچھا پہلے اور اس سے پہلے روس امریکہ اور جو یونائٹڈ نیشنز کے حکام ہیں ان کی بھی نیو یارک میں 13 جنوری کو ملاقات ہوگی جس میں اس جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے اہم بات چیت ہوگی. آج غالباً آج کی بات ہے جو امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری ان کی روس کے
جی.
جو وزیر خارجہ لاروف ہیں ان کے ساتھ
ٹیلیفون پہ
بات چیت ہوئی اور اس میں بھی یہ مذاکرات جو ہیں سمیت اور دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی نہیں, یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ یہ لوگ اکٹھے مل بیٹھ رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ 6 ماہ کے اندر ایک ایسا میکینزم تیار کیا جائے جس پر ان تمام دوڑوں کو متفق کیا جائے کہ ایک کم از کم 18 ماہ کی عبوری حکومت قائم کی جائے جو کہ روس میں ایک انتخابات کرائے اور اقتدار کو منتقل کرے. اس تمام عرصے میں جو ایک بنیادی وجہ تنازع ہے وہ صدر بشار الاسد ہیں, ان کا کیا کردار ہوگا اس کے بارے میں جو ساری صورتحال ہے وہ صورتحال واضح نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھیں گے اور آپس میں بات چیت کریں گے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسا سنہری موقع ہے کہ جس سے یہ تمام تر اپنے مسائل اور اپنی جو شام کے عوام کے مسائل ہیں ان کا ایک حل نکال سکتے ہیں. آپ دیکھیں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ جان اپنی گنوا چکے ہیں, آدھی سے زیادہ شام کی جو آبادی ہے وہ اس وقت بے دخل ہے, اپنا در بدر ہوئی ہے. اور شام کے جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ کل میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر لوگ اس قدر مجبور ہو گئے ہیں جو محاصرے میں کہ وہ گھاس کھا رہے ہیں
اور پالتو جانور تک انہوں نے
مردہ جانوروں کو کھا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنی جو وہاں پر آگ لگی ہوئی اس میں جو دھڑے ہیں یہ اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں کہ انسانیت کی جو انتہائی جو یہ جو ظلم والی تصویر ہے اس سے بھی وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا موقع ہے, ایک بہت بیک گراؤنڈ ہے یہ جو 25 جنوری کو جنیوا میں ان دھڑوں کی جو میٹنگ ہے ان کو اکٹھا بٹھانے میں بڑے عرصے سے کوششیں ہوئیں اور ان کوششوں کو ضائع نہیں ہونا دینے چاہیے. اور یہ تمام جو عالمی قیادت ہے, شام کی جو قیادت ہے, وہاں پر مختلف دھڑوں کی جو قیادت ہے, ان کے لیے بھی ایک بڑی ان کا ایک ٹیسٹ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے اس موقع سے کس حد تک مستفید
فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا یہ اب میں سراج بھاپ صاحب یہاں پر یہ بات ہوئی شام کے بارے میں اور شام کے بحران کو دور کرنے کے بارے میں بات ہوئی ہے تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کی وجہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ دہشت گرد تنظیم اور خاص طور پر داعش جو شام میں بہت حد تک اور عراق میں بھی بہت حد تک کار فرما ہے, زیادہ تر وہاں سے اس کی ساری کی سارا بیس ہے, تو کیا اس کو فائدہ نہیں پہنچ جائے گا اس کشیدگی کی وجہ سے, اس تنازع آرائی کی وجہ سے جو مشرق وسطی میں جو پہلے ہی داعش کی اتنی کاروائیاں ہیں ان کو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ اس ساری صورتحال سے, کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟
دیکھیں سب سے بڑی اصل میں روٹ کاز یہی ہے, روٹ کاز یہ ہے کہ وہاں پر حزب اللہ نے اور ایران نے اپنے ملیشیا کے تھرو جو شیعہ ملیشیا ہے جس میں افغانستان سے بھی لوگ چلے گئے ہیں, جس میں پاکستان کے بھی شیعہ حضرات چلے گئے ہیں اور جس میں ایران کے بھی جو ہے وہ فوجی حضرات وہاں موجود ہیں اور عراق کے اندر جو ایران کے جو 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 بیکرز ہیں وہ بھی وہاں پر چلے گئے ہیں. تو روٹ کاز جو ہے اس خطے میں یہاں پر جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس خطے میں تو ایران کو یہ تمام ساری پرابلمس کی جڑ سمجھا جاتا ہے. اصل میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران اگر بشار الاسد کی سائٹ نہ لڑتا اور یہ مدایا میں جیسا ابھی ذکر کیا محسن زیدی صاحب نے وہاں پر جو کچھ کاروائی اس وقت ہو رہی ہے اور جو 4,000 لوگ یا 40,000 لوگ جو اس وقت بھوکے مر رہے ہیں اور جس طرح وہ اسٹارویشن سے مر رہے ہیں ان کی گھیرا بندی جو ہے حزب اللہ نے کر رکھی ہے. یہ حزب اللہ جو ہے وہاں پر سیریا کے اندر اس کا کیا رول ہے؟ یہ ایک ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو بالکل داعش سے کسی طور کم نہیں. یہ بھی وہی کاروائی کر رہے ہیں جو داعش کاروائی کر رہے ہیں. وہاں پر جس طرح کی شیعہ ملیشیاز نے عراق میں کاروائی کی ہے, بالکل اس کا ریئیکشن داعش کی شکل میں سامنے آیا ہے. تو ایران اس وقت جو ہے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں وہ اس میں روٹ کاز ہے. وہ روٹ کاز اس لیے ہے کہ اگر ایران یہ چاہتا کہ وہ وہاں پر یہ جو لوگ ہیں, جو عوامی سطح پر جو لوگ بشار الاسد کے خلاف کھڑے ہوئے, تو ایران کا یہ رول ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے, نہ کہ اس نے ایک بالکل سیکٹیرین کانفلکٹ اس کو بنا دی ہے, کہ شیعہ سنی والی کانفلکٹ اس کو بنا دی ہے.
آپ سمجھ
حزب اللہ کا حزب اللہ کا اس کے اندر انٹری ہونا یہ تمام ساری چیزوں میں, اور سیکٹیرین اور اس طرح کے ملیشیاز کا یہ پورے جنگ میں انٹر ہونا, اس سے یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سیدھی طور پر وائلنس اور داعش کو جو ہے جنم دیا ہے. اب اگر آپ داعش کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک آلٹرنیٹ وہاں پہ پیش کرنا پڑے گا. وہ آلٹرنیٹ ایران کی ملیشیا نہیں ہو سکتی. اصل میں آپ کسی بھی خطے کو وہاں پہ سیریا میں اس وقت اگر آپ وکیٹ کریں گے, جیسے کہ عراق میں ہوا, اگر آپ نے رمادی کو وکیٹ کیا, خالی کیا, وہاں پہ جنگ جیتی, تو اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ سنی پاپولیشن کو یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ شیعہ ملیشیاز آ جاتی ہیں, جیسے تکریت میں ہم نے دیکھا.
تو چراغ صاحب, اس کا کوئی حل آپ دیکھتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی بڑی طاقتیں مل کر سعودی عرب اور ایران کے درمیان, اور یا وہاں پر جو بھی تنازعہ رائی ہے یا ایک دوسرے کے جو اختلافات ہیں مختلف تنظیموں کے درمیان میں, ان کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہیں نظر آتی؟
بہت آسان صورت ہے, اور اس کے لیے یونائٹیڈ سٹیٹس کو پالیسی آف انگیجمنٹ کے اندر آنا پڑے گا. صدر اوباما کے دوران ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے پرابلم سے الگ کر لیا ہے, وہ اس طرح سے انگیج نہیں ہے. حالانکہ یہ بات سب لوگ یہاں پر اس ریجن میں سمجھتے ہیں مشرق وسطی میں, کہ عام امریکن عوام بالکل اس بات کی جو ہے متعمل نہیں ہے کہ عراق میں جتنی کچھ جانے امریکن جانے گئی ہیں اس کے بعد پھر مشرق وسطی میں کسی طور سے وہ رول ادا کرے. لیکن امریکہ بینگ دی اونلی سپر پاور, جو دنیا کی واحد سپر طاقت ہے, اس سے یہ توقعات ہے کہ وہ اس ریجن میں, اسپیشلی سیریا میں, وہ اپنا کردار ادا کرے, وہ کردار ادا کرے جس میں ایران کو ڈیٹرنس کیا جائے, روکا جائے کہ وہ اپنی ملیشیا کو اس طرح استعمال نہ کرے. اور یہ کہ ایک عرب فورس ہے, عرب لیگ فورس ہے, وہ وہاں پر اس طرح کی فورس ہو تو یہ امریکہ کو لیڈ دینا پڑے گا. ظاہر ہے اس میں سعودی عرب ہو یا ایجپٹ ہو یا عراق, یہ اس میں وہ رول ادا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کی اتنی پاورفل آرمیز نہیں ہے. لیکن امریکہ کو وہ رول ادا کرنا پڑے گا. امریکہ کی پالیسی آف ڈس انگیجمنٹ اس ریجن میں جو ہے اس سے بہت نقصان ہوا ہے, اور اس طرح کی تنظیمیں جو بہت بنتی ہیں جس میں داعش بھی ہے اور حزب اللہ بھی ہے.
بہت بہت شکریہ سراج وہاب, جدہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ تھے. اور محسن ظہیر صاحب, آپ سے چلتے ہوئے ایک آخری سوال ہے, ذرا کوئک کامنٹ کریے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا, مغربی ملکوں کے تحفظات بھی سامنے آئے, لیکن امریکی ایوان نمائندگان سے آج یہ توقع ہے کہ وہ کچھ ایسی تجویز دے گا جس کی وجہ سے ان سارے وسائل کو روکا جا سکے گا جو یہ سارے جوہری پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے شمالی کوریا کو درکار ہیں. تو شمالی کوریا پر پابندیوں سے آپ سمجھتے ہیں کوئی مؤثر نتیجہ نکل سکے گا؟
دیکھیں, کوئی مؤثر نتیجہ تو شاید نہ نکل سکے, لیکن شمالی کوریا جو ہے, جو پہلے ہی اقتصادی مسائل کا شکار ہے, وہ اس کے پرابلمز مزید بڑھتے جائیں گے, اور اس کے عوام کو اور حکمرانوں کو بھی یہ احساس ضرور ہوگا کہ انہیں اس بڑھتی ہوئی جو نیوکلیئر کاروائیاں ہیں اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. تو اس سلسلے میں آج امریکی نمائندگان میں سے امید ہے کہ کسی وقت بھی کچھ ایسا اختیار صدر کو دیا جائے گا جس کے تحت شمالی کوریا پر پابندیاں عائد کی جائے, اور زیادہ تر یہ جو پابندیاں ہیں وہ ان کے ایسٹس پر, ان کی عالمی جو تجارت ہے اس پر, اور دیگر معاملات پر طے ہوگی. تو شمالی کوریا پہلے ہی آئسولیشن میں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں ان اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے اس کے گرد مزید جو ہے وہ ایک اقتصادی گھیرا تنگ ہوگا, اور اس کو ایک معلوم ہوگا کہ یہ جو معاملات کی طرف وہ بڑھ رہا ہے اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو بڑھتی ہوئی اسلحے کی دوڑ ہے, بالخصوص نیوکلیئر اسلحے کی دوڑ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پابندیاں ہیں اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اپنی ایک جگہ رہے, لیکن یہ ایک عالمی لمحہ فکریہ ہے, ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا ایک سوال ہے, اور اس پر جو لیڈرشپ ہے آج کے دور کی اور یہ آنے والے دور کی, ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے.
اچھا, اب جیسا کہ سراج وہاب صاحب نے بھی بات کی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ مؤثر طور پر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہاں پر انگیجمنٹ کی پالیسی رکھتے ہوئے؟
کہاں پر؟
مشرق وسطی میں.
جی دیکھیں, امریکہ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. امریکہ کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ مشرق وسطی میں امن ہونا چاہیے. امریکہ کے لیے دوسرا بڑا ٹیسٹ کیس ہے داعش جو ہے وہ اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایریا, اور وہ داعش جو ہے وہ اپنا اس کا دائرہ کار اس ایریا تک محدود نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے. تو جو مشرق وسطی پہلے سے ہی ڈیوائڈ ہے اور اب ایران اور سعودی عرب کی ٹینشن کی وجہ سے پہلے سے جو ڈیوائڈڈ خطہ ہے وہ مزید ڈیوائڈ ہو رہا ہے, اور اس میں جو ایک خطرہ ہے بڑھتا ہوا ابھرتا ہوا خطرہ وہ مزید پھیلتا جا رہا ہے. تو امریکہ کو ہر صورت میں اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے, سفارتی کردار ادا کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں فوجی کردار ادا کرنا چاہیے, اور اپنا بھرپور اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے. لیکن جو اصل بات جو ہے وہ مشرق وسطی کے جو لوگ ہیں یا نارتھ افریقہ کے جو لوگ ہیں یا سعودی عرب اور ایران کے جو لوگ ہیں, ان کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ امن کو وہ اپنے اندر سے تلاش کر سکتے ہیں. ہم باہر سے ان پر مذاکرات کے ذریعے فارمولا دے سکتے ہیں, کو مسلط کر سکتے ہیں, لیکن ہم انہیں امن باہر سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. امن انہیں اپنے اندر سے تلاش کرنا ہے. اپنے اندر سے تلاش کرنے کے لیے میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ سیکٹیرین لائن پہ پہلے ڈیوائڈ تھے, اب یہ جو ہے اپنا ان معاملات پر عراق سعودی عرب لائنز پر ڈیوائڈ ہوتے جا رہے ہیں. ڈیوائڈ تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں, اور جتنا تقسیم ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی امن کے جو امکانات ہیں وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک چیلنج ہے, اس کو وہاں کی جو خطے کی قیادت ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے, اور جو عالمی قیادت ہے اسے بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ چیلنج جو ہے پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا سبب بن سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ. نیو یارک سے ممتاز تجزیہ کار محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے سینیٹر ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, اور بات کو ہم بھارت سے جوائن کریں گے سنتوش بھارتیہ بھی. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور آئیے پروگرام کا آخری حصہ ہے. اب ہم پاکستان افغانستان بھارت کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں, اور اس وقت جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم. السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ قیوم صاحب, آج کل اجلاس بھی ہوتے ہیں سینٹ کے, اس کے باوجود آپ ہمیں وقت دیتے ہیں. تو کچھ بہت چھوٹے چھوٹے کچھ دو تین سوال جلدی جلدی میں آپ سے پوچھ لوں, پھر اس کے بعد بھارتیہ جی سے بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ آج بھارت کے ہائی کمشنر نے پاکستان آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں. تو پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب کے اعلیٰ حکام نے گزشتہ ہفتے پاکستان کے دورے کیے, وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے پاکستان کے فوجی اور سول حکام سے ملاقاتیں کر کے تبادلہ خیال کیا, لیکن ایک بات کی سمجھ مجھے نہیں آتی کہ ایران کی سطح پر اس طرح سے ایران کی طرف سے ایسے رابطے اس طرح پر سطح پر کیوں نہیں ہوئے, یا یہ کہ ان کے بارے میں رپورٹ نہیں کی گئی, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں, ہمارے تعلقات تو ایران سے بھی بہت اچھے اور قریبی ہیں, اور وی آر ان ٹچ ان کی امبیسی کے تھرو بھی, اور اس سے پہلے جی کچھ عرصہ پہلے ان کے فارن منسٹر آئے تھے جی اور ان سے ملاقات ہوئی تھی, اور ابھی اور زیادہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹس ہوں گے. بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں, پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر جہاں ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں اور بڑے جب سے پاکستان بنا ہے وجود ہے اس وقت سے ابھی تک کے, وہاں ہمارا ایران پڑوسی ہے اور ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. تو اس لیے پاکستان کو یہ ایفرٹ بھی کرنی ہے کہ ان دو برادر ممالک کے اندر غلط فہمیاں نہ ہوں. کئی لوگ اس کو ہوا دیتے ہیں کہ جی سیکٹیرین کی وجہ سے, بات مسئلہ سیکٹیرین کی نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر پاکستان اور ایران, پاکستان ایک سنی میجارٹی ملک ہے
جی,
ایران ایک شیعہ میجارٹی ملک ہے, اگر ہمارے بہترین تعلقات ہو سکتے ہیں تو ایران اور سعودی عربیہ کے بھی ہو سکتے ہیں. تو دیٹ مینس ہم مسلمانوں کے اندر یہ فرقہ واریت کی کچھ حد تک کچھ لوگوں کے اندر جو امتیاز سوچ کے لوگوں کا تو ہو سکتی ہے, لیکن ملکوں کی سلوک نہیں ہوتی. اچھا. اگر ان کی کو غلط فہمی ہے ریجنل اپنی ہے ہیجمنی کی وہاں مڈل ایسٹ کے اندر, تو ان کو بیٹھ کے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے. بٹ آئی ایشور یو کہ دونوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور دونوں کے ساتھ انشاءاللہ اچھی انڈرسٹینڈنگ.
اچھا, دوسرا میرا ایک سوال تھا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت شروع ہونے کے امکانات کیا ہیں؟ حالیہ ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس اور پاکستان میں گزشتہ دن یعنی کل چار قوموں کا جو اجلاس ہوا, چار ملکی نمائندوں کا جو اجلاس ہوا, اور اس میں ایک بات تو طے ہے کہ آئندہ طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کا ایک لائحہ عمل تو طے ہوا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو طالبان کے دھڑوں میں اتنی تقسیم بھی ہے خاص طور پر اس ساری کو دیکھتے ہوئے, اس مفاہمت عمل کے آگے بڑھنے کا کوئی امکان ہے؟ پاکستان کس طرح سے اس کو دیکھتا ہے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آگے بڑھنے کی گنجائش ضرور موجود ہے, بیکاز ابھی 15 سال کی جنگ ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے, طالبان کو بھی پاکستان کی طرف سے جن لوگوں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان ٹچ ہوتے ہیں, یہ جو افغان کے لوگ ہیں, تو ان کو ہم یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو ریکنسائل کرنا ہوگا. ابھی وہ وقت نہیں آ سکتا کہ جو پہلے آپ کی ٹوٹل حکومت تھی. آپ کو یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات ہے, اور آج افغانستان میں ایک حکومت ہے جس کو ہم نے ریکگنائز کیا ہوا ہے, اس وقت آپ کی تھی, آپ کو ریکگنائز کیا تھا, تو آپ کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. ان کی طرف سے انکریجنگ بات چیت ہوئی ہے, تو یہ چار ممالک کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ جو افغان طالبان ہیں ان کو بھی افغان حکومت کی مرضی کے مطابق اور ان کی سوچ کے مطابق, اور ہم گریٹفل ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح ٹرسٹ بھی انہوں نے کیا ہے اور پاکستان نے پچھلے مذاکرات ہوسٹ بھی کیے تھے, تو ہم ان کو اکٹھا قابل کریں گے. اور اس میں ہم مشکور ہیں امریکہ کے بھی اور چین کے بھی کہ وہ ہمارے ان معاملات میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں.
عام طور پر یہ جن صاحب خیال کیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب طالبان کو آپ مصالحت کے لیے یا مفاہمتی عمل کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی افغان حکومت کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان کو کچھ انسینٹیو دیا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مفاہمتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو کس طرح کا انسینٹیو دے سکتی ہے؟ کس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں؟
افغان حکومت اس پہ راضی ہے کہ طالبان کو بھی لوٹ میں لایا جائے, اور اشرف غنی صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا بھی ہے کہ بھی وہ بھی ایک پارٹی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے بیرونی افواج کا انخلا ہو اور ہم اپنے آپس میں مل کے رہیں. تو میرے خیال میں اس میں کچھ حکومت کو شیئر کرنے کی بات ہو سکتی ہے, کچھ جائنٹلی اپنے آئین کو ایکسیپٹ کرنے کی بات ہو سکتی ہے, آئین میں اگر کوئی چھوٹی موٹی امینڈمنٹ ہے تو اس کی بات ہو سکتی ہے, پھر فریش الیکشنز آفٹر اے گیون پیریڈ آف ٹائم ہو سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کریں. لیکن سدا تو کسی ایک بندے نے حکومت میں نہیں رہنا, لیکن آپ جب کسی گروپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کو انہوں نے کون سی تکالیف جھیلی, ان کی ایک اپنی حکومت تھی, اس حکومت کو ایک باہر سے فورس آئی اور اس کو ہٹایا گیا, اس کے اندر اس کی بہت سی امپلیکیشنز تھی. تو میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے, اور دیٹ از دی ریزن کی ایون امریکہ جو ان کے ساتھ اتنا عرصہ فائٹ کرتے رہے, ابھی ان کو پارٹ آف دی پرابلم نہیں پوری طور پہ سمجھ رہے, پارٹ آف دی سولوشن ہم ریئلائز کر رہے ہیں. اور یہی بات پاکستان نے آج سے 10-12-13 سال پہلے کہی تھی کہ یہ ڈپلومیٹک ایشوز ہے, پولیٹیکل ہے, ان کو پولیٹیکلی حل کریں اور ان کو اکٹھا کریں. تو میں ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ کوئی جنگ بھی آپ کی تاریخ گواہ ہے کہ بہت لمبی اتنی نہیں رہتی, اس جنگ کے اندر بڑا کچھ تو خون ہو چکا ہے اور ابھی اس کا کوئی وے آؤٹ اللہ کے کرم سے نکلے گا.
اچھا, بھارت کے نئے ہائی کمشنر گوتم بمبابلے وہ منگل کے روز پاکستان پہنچے ہیں اور انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں. انہوں نے ہائی کمشنر نے پاکستان میں نئے تعینات ہونے والے بھارت کے ہائی کمشنر نے کیا کہا, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
We want to improve the relationship between India and Pakistan. We want to strengthen this relationship between India and Pakistan, and that will be my effort while I am posted there.
یہ تھے بھارت کے ہائی کمشنر جو کہ پاکستان میں ان کی تعیناتی ہوئی ہے گوتم بمباولے. تو انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جب پاکستان میں آئے ہیں تو یہ بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت بھارت سے ہیں سنتوش بھارتیا جی, ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام میں. آداب سنتوش جی.
جی آداب.
تو بھارتی جی, ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر اور دفاعی اور سیاسی امور کے ممتاز تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل قیوم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم آپ دونوں سے یہ سوال کرتے ہیں, پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ پٹھان کوٹ حملے میں تحقیقات اور چھان بین کا اب عمل جاری ہے, اور پاکستان بھارت دونوں نے اس بات کا ایک اہتمام اس دفعہ کیا ہے کہ کم سے کم ایسے کسی واقعے کے بعد جیسے معطل ہو جایا کرتا تھا سلسلہ تعلقات کا, وہ نہ رکے اور بات چیت جاری رہے, ڈائیلاگ جاری رہے. اور ایسے میں ہائی کمشنر کی یہ ملاقات اس طرح جب جو آمد ہوئی ہے, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کو آگے جاتے ہوئے؟
آپ مجھ سے پوچھیں جی, جنرل صاحب سے.
جی جی, آپ سے پہلے سوال کر رہی ہوں, پھر جنرل صاحب سے ان کی رائے لیتے.
دیکھیے میں اس کا بہت خیر مقدم کرتا ہوں, بہت ویلکم کرتا ہوں, کیونکہ پہلی بار دونوں سرکاریں ایک سر میں بات کر رہی ہیں, اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو لوگ پیس ٹاکس کو پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں ان کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ دونوں ملکوں کی پبلک بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو پیس ٹاکس نہیں ہونے دینا چاہتے یا نارمل ریلیشنز نہیں ہونے دینا چاہتے. اس لیے جس طرح سے دونوں سرکاریں کام کر رہی ہیں, میں اسے بہت میچور اسٹیج مانتا ہوں, مینٹل اسٹیٹس بھی اس کا مانتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ سمجھدار لوگوں کو یہی کرنا چاہیے. اور جس طرح سے وہاں کے لوگ جواب دے رہے ہیں, جو سرکاروں سے جڑے ہیں یا ہماری طرف سے جو لوگ جواب دے رہے ہیں, جیسے بھی آپ نے ہائی کمیشن صاحب کا بیان سنایا
جی,
تو یہ بہت صاف وائس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دوستی چاہتے ہیں, ریلیشن امپروو کرنا چاہتے ہیں, اور اس طریقے کی حرکتوں کا ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے رشتوں کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے, بلکہ نارمل سی طرف ہم آگے
بڑھتے رہیں. اچھا جنرل صاحب, پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کی چھان بین کے سلسلے میں بھارت کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کا وعدہ کیا ہے. آپ کے خیال میں دونوں ملک اب واقعی اس نہج پر آ گئے ہیں کہ دہشت گردوں کا مل کر مقابلہ کر سکیں گے, اور یہ بہت اچھی روایت ایک قائم ہوئی ہے جیسا کہ آج بھارت کے نئے ہائی کمشنر نے آ کر کہا ہے؟ جنرل صاحب آپ مجھے سن رہے؟
جی جی جی, میں کہتا ہوں. ویسے پہلی بات یہ ہے کہ ہائی کمشنر کو ہم انڈین ہائی کمشنر کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم ان کی اوپننگ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میرے خیال میں یہی راستہ ہے, ہم اگر لوگوں کو اس مزری سے نکال کے دہشت گردی کی اکنامک اور معاشی بحالی کی طرف لے چلیں. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جب کہیں لیٹ سے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے یا بمبے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری کبھی بھی پاکستان نہیں تھا. پاکستان کو بیڈ نیم ملا ہے, پاکستان نے سفر کیا ہے. تو یہی چیز ہم نے اپنے پڑوسی لیڈرشپ کو یہ بتانے کی کوشش کی, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نریندر مودی جو کہ شروع میں اتنا ایک ان کا ہوسٹائل سا ہماری طرف ایٹیٹیوڈ تھا, بارڈر پہ وائلیشنز ہوتی رہی, لیکن میں ڈیفینیٹلی ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے رویے کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سٹیٹس مین شپ ہے, اور وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر سے ان کو مثبت کی رسپانس ملے گی, اور ان لوگوں کی شکست ہوگی جو کہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہار ہوں. انشاءاللہ میرے خیال میں ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی اگر پیشنس رہی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم سے کم کیا اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کیا جو ابھی نریندر مودی نواز شریف کو اور ہماری قیادت کو کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ دن دور نہیں کہ ہم آگے پروگرس کر سکیں گے. ابھی ٹاکس کنٹینیو رہنی چاہیے, کنڈیشنل بھی ہونی چاہیے, اور اس کے اندر آپ ہم بیٹھ کے چند ایک معاملات کو فوری طور پہ جو کر سکتے ہیں, جو لو ہینگنگ فروٹ لو کہتے ہیں, اس کو پلٹ کریں اور پھر آگے چلیں, سیاچن سے ودرال کریں, کشمیر پہ بات کریں, پیکج ہو, اس کے بعد تجارت بحال ہو, آپ کو انڈیا کو ٹرانس فیسلٹیز ملے, افغانستان سینٹرل ایشیا ریپبلک کھلے, سب کچھ. لیکن پہلے ہمیں ساروں کو بیٹھ کے, کشمیریوں کو بھی ساتھ بیٹھ کے, ہمیں اپنے مسائل جو مین اریٹینٹ ہیں ان کے لیے فضا کریٹ کریں, اور پھر بیٹھ کے دیانتداری کے ساتھ اس کو حل کریں, ایک دوسرے کو ڈاؤٹ نہ کریں. ہم سب ان مسائل کا حل چاہتے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انڈین لیڈرشپ نے اس دفعہ بڑا کام دکھایا ہے مودی صاحب کا لاہور میں آنے کو. پاکستان پورے میں اکراس دی بورڈ ہر پولیٹیکل پارٹی نے, تب ہر طبقہ فکر نے اپریشیٹ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ پٹھان کوٹ کی جو بات ہوئی ہے تو یہاں کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو اس کے اندر قطعی طور پہ پاکستان کی حکومت کا انوالو ہونے کا آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز انڈیا کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں, پاکستان سے بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر یہاں اگر ہمارے ہاتھے کو چڑھ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اکراس دی بارڈر جا کے ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے جس سے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بنے.
بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, ہمارے بات کا تفصیل سے انہوں نے جواب دیا. بھارتیہ جی نے بھی ہم سے بات کی. بھارتیہ جی, میڈیا کے رول کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتی تھی, جس کے آپ اہم نمائندے ہیں اور جس کے بارے میں آپ نے پچھلے پروگراموں میں کچھ ریزرویشنز کا بھی اظہار کیا تھا, تو اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے تفصیل سے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہو گیا ہے. سنتوش بھارتیہ جی, بھارت کے ممتاز تجزیہ کار اور پاکستان سے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم ہمارے ساتھ تھے. ہماری آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. ہم آپ کا بے حد بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. بہجت کو اب یہ پروگرام جہاں رنگ ختم کرنے کی بھی اجازت دیجیے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.